بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ یونس کی آیات 108 تا 109 کی تلاوت کر رہے تھے۔ قاری جناب احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شاٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام نور ایمان پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف کا دورہ اسلام آباد، اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے باہمی تعاون میں توسیع پر گفتگو، دورہ پاکستان کا مقصد۔ پاکستان میں احتساب عدالت کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایک کیس میں دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ ہندوستان کی ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات کے ابتدائی رجحانات میں این ڈی اے کو سبقت، ووٹوں کی گنتی بدستور جاری۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف اپنے دورے اسلام آباد میں پاکستان کے اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ پڑوسی ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات کا فروغ ایران کی خارجہ پالیسی کی اہم ترجیح ہے۔ اس تناظر میں ایران اور پاکستان کے تعلقات مشترکہ سلامتی، معاشی، ثقافتی اور دینی اقدار جیسے رشتوں کے تحت دو چندہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے انہی موضوعات پر زور دیتے ہوئے اپنے دورے اسلام آباد سے قبل ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان میں اپنے بھائیوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان سے باہمی تعلقات اور علاقائی معاملات پر اعلیٰ سطحی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اپنے 15 ہمسایہ ملکوں میں سے 4 ملکوں کے ساتھ، جن میں پاکستان سر فہرست ہے، بیک وقت زمینی اور سمندری دونوں سرحدیں ملتی ہیں۔ دونوں ملکوں کی سرحدوں کی سلامتی اور اس کے تحفظ کی اہمیت کے پیش نظر خطے میں خطرات پیدا کرنے والے عوامل کا مل کر مقابلہ کرنا ایک ضرورت بن گیا ہے۔ ایران اور پاکستان کی سرحدیں اب تک کئی بار دہشت گردوں اور مسلح شرپسندوں کے حملوں کی زد میں آ چکی ہیں، اور ایرانی سرحدوں کی نگہبانی کرنے والے درجنوں سپوت شہید ہو چکے ہیں۔ یہ واقعات ایران اور پاکستان کے تعلقات اور علاقائی سلامتی پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو پختہ یقین ہے کہ پڑوسی ملکوں کے درمیان تعاون کے ذریعے اغیار کی موجودگی کے بغیر خطے کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، اور اجتماعی سلامتی کے سائے میں مشترکہ مفادات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خطے میں طویل المدت تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے نے گزشتہ برس تہران کا دورہ کرنے والے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات میں ایران اور پاکستان کے تعلقات کو انتہائی عمیق اور عوامی تعلقات قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایران پاکستان کو اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک بھائی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ایسے بے مثال رشتے کے پیش نظر دونوں ملکوں کے تعلقات موجودہ سطح سے کہیں زیادہ گہرے اور بہتر ہونے چاہیے۔ سرحدی سلامتی میں اضافہ اور تعطل کا شکار گیس پائپ لائن منصوبہ اور دیگر منصوبے کو مکمل ہونا چاہیے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے ملک کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی گرفتاری کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق لاہور کی احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت کی، جس میں اب تک نواز شریف یا ان کی جانب سے کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ بعد ازاں احتساب عدالت کے جج اسد علی نے نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ نواز شریف کے خلاف اس کیس کی اگلی سماعت 26 نومبر کو ہوگی۔ مذکورہ کیس میں شریک ملزم اور مشہور میڈیا ہاؤس جیو نیوز کے مالک میر شکیل الرحمان کو سپریم کورٹ نے گزشتہ روز ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف بدعنوانیوں کے متعدد مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور ایک کیس میں انہیں 7 سال قید اور $2.5 کروڑ جرمانے کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ نواز شریف گزشتہ برس اکتوبر میں لاہور ہائی کورٹ کی عبوری ضمانت پر علاج کے لیے لندن گئے تھے اور اب تک وہیں مقیم ہیں۔ ہندوستان کی ریاست بہار کے اسمبلی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے، اور بی جے پی کی قیادت والے اتحاد این ڈی اے اور آر جے ڈی کی قیادت والے عظیم اتحاد کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اب تک کے رجحانوں کے پیش نظر بی جے پی کی قیادت والے اتحاد کو اپنے مخالف اتحاد پر سبقت حاصل ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بہار میں حکمراں اتحاد این ڈی اے کو 128 سے 130 سیٹوں پر سبقت حاصل ہے، جبکہ آر جے ڈی اور کانگریس کے اتحاد کو 104 سے 106 سیٹوں پر سبقت حاصل ہے۔ ووٹوں کی گنتی کے آغاز میں بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتیں کافی پیچھے تھیں، لیکن بعد میں این ڈی اے نے سبقت حاصل کر لی اور اب تک کے رجحانوں کے مطابق اس نے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ بہار میں انفرادی طور پر بی جے پی نے اب تک سب سے زیادہ 74 سیٹوں پر سبقت حاصل کر رکھی ہے، جبکہ وزیر اعلی نتیش کمار کی جے ڈی یو 48 نشستوں پر آگے چل رہی ہے۔ ووٹوں کی گنتی ابھی جاری ہے اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ نتائج کے اعلان میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کشمیر کی سابقہ پوزیشن بحال کرنے پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے سری نگر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے گزشتہ پانچ اگست کے بعد وادی پر چھائی سیاہی نے جموں کو بھی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے خلاف بولنے والوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ کشمیریوں سے چھینی گئی ہر چیز مودی حکومت کو واپس کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ناجائز ہتھ کنڈوں کے باعث کشمیری نوجوان ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ مودی حکومت واجپئی کی خارجہ پالیسیوں سے سیکھے اور پاکستان سے اپنے تعلقات کو معمول پر لائے۔ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان زیادہ سے زیادہ سرحدی راستے بنائے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی اور انتخابی نتائج پر ٹرمپ کی برہمی کو لے کر ریپبلکنز کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے 2012 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکنز کے نامزد امیدوار اور ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر مٹ رامنی نے سی این این ٹی وی چینل سے گفتگو میں 3 نومبر 2020 کے صدارتی انتخابات میں ووٹوں کی چوری کے دعوے سے متعلق امریکہ کے موجودہ صدر اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ٹرمپ کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ نتیجہ کے حصول تک اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ ریاست میری لینڈ کے ریپبلکن گورنر لیری ہوگن نے اعلان کیا کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے دعوے کا ثبوت پیش کیے جانے کی ضرورت ہے، تاہم نہیں معلوم کہ ٹرمپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز انتخابات کا نتیجہ تبدیل نہیں کر سکتی۔ ریپبلکن سینیٹر پیٹ ٹومے نے بھی کہا ہے کہ جو بائیڈن کی کامیابی کے بارے میں ذرائع ابلاغ نے جس نتیجے کا اعلان کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ البتہ مختلف ریپبلکن لیڈروں میں جملہ امریکی سینیٹ میں ریپبلکن لیڈر میک کینل نے ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کی اعلانیہ کامیابی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ضرورت کے تحت صدارتی انتخابات میں دھاندلی اور ووٹوں کی چوری ہونے کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے کا خیر مقدم کرنے سے بھی گریز کیا ہے۔ ایسی حالت میں کہ امریکی صدر ٹرمپ کے مختلف مشیروں نے تنہائی میں ٹرمپ سے کہا ہے کہ صدارتی انتخابات کے نتیجے کو کورٹ میں چیلنج کر کے کامیابی حاصل کرنے کا امکان نہ کے برابر ہے۔ ہفتے کی رات مختلف امریکی ذرائع ابلاغ میں جملہ سی این این اور سی بی ایس نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے 290 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ جو بائیڈن کو 3 نومبر 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات کا فاتح قرار دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد امریکہ کے موجودہ صدر اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کی جیت کے اعلان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے تاکید کی کہ وہ صدارتی انتخابات کے نتیجے کو عدالت میں چیلنج کریں گے، اس لیے کہ 3 نومبر 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ امریکہ کے انتخابی نتائج آنے کے بعد امریکہ کی صورتحال پر ایک خاص رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی عظیم سبزواری۔
امریکہ کے صدارتی الیکشن میں جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان ہوتے ہی موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتیجے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد سے ٹرمپ کے مسلح طرفدار بھی آتشی اسلحے کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی فوٹیج کے مطابق امریکی ریاست جارجیا اور ایریزونا میں ٹرمپ کے مسلح طرفدار آتشی اسلحوں کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہیں اور وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی کامیابی کے اعلان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی پولیس نے ریاست منیسوٹا کے شہر مینیا پولیس میں انتخابی نتائج کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو سختی سے کچل دیا ہے اور کم سے کم 600 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مظاہرین اپنے ووٹوں کو گنتی میں شامل نہ کیے جانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے پبلک سروس ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ایملی مرفی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شکست تسلیم نہ کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر انتقال اقتدار سے متعلق کسی سرکاری خط پر دستخط نہیں کریں گی۔ اخبار کے مطابق سن 2000 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب امریکہ میں اقتدار کی منتقلی تاخیر سے انجام پائے گی۔ ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے متعدد ٹویٹ پیغامات میں ماضی میں پیش آنے والی انتخابی مشکلات اور دھاندلیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے حالیہ انتخابات میں تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو کامیاب قرار دینے کے باعث امریکی ذرائع ابلاغ پر بھی کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اسی دوران ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو شکست تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر شکست تسلیم کر لی تو ملک میں ریپبلکن کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ادھر ٹرمپ کی اہلیا میلانیا ٹرمپ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر لیں۔
داعشیوں کی باقیات کا صفایا کرنے کے لیے فوج اور حشد الشعبی کا مشترکہ آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ عراق میں عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبہ الانبار کے مغربی علاقوں میں ایک بڑی فوجی کارروائی شروع کیے جانے کی خبر دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ الانبار کے مغربی علاقے میں بیک وقت 14 سیکٹرز سے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کارروائی میں الحشد الشعبی کو عراق کی سرکاری فوج کی معاونت بھی حاصل ہے۔ الحشد الشعبی نے اس سلسلے میں جاری ہونے والے اپنے ایک بیان میں مغربی الانبار میں داعشی باقیات اور بچے کچھ عناصر کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ الانبار میں الحشد الشعبی کے آپریشن کمانڈر قاسم مسلح کے مطابق الانبار کے مغربی علاقے میں داعش سے وابستہ عناصر کے 5 ٹھکانوں کی مکمل نابودی ہمارا ہدف ہے اور زمینی فوج کے ساتھ ساتھ ہمیں عراقی فضائیہ کی بھی مدد حاصل ہے۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق ام الوز، ام الاوادین، المرسی، سعد ایئر بیس اور بنیان سہالی کے محاذوں پر داعش سے وابستہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ شام نے ترکی کو چھوڑ دنیا کے سبھی ملکوں کو عالمی کانفرنس میں مدعو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شام نے مہاجرین کے وطن واپسی سے متعلق معاملات کو طے کرنے کے مقصد سے بلائے جانے والی بین الاقوامی کانفرنس میں ترکی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ شام نے پناہ گزینوں کی وطن واپسی سے متعلق عالمی کانفرنس میں ترکی کو مدعو نہ کیے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شام کے ڈپٹی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمیں ترکی کی موجودہ حکومت سے کسی مثبت اقدام کی توقع نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران، روس، لبنان، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور عمان کے مندوبین کی شرکت سے یہ 2 روزہ کانفرنس 11 اور 12 نومبر کو منعقد ہوگی۔ شام کے ڈپٹی وزیر خارجہ ایمن سوسان نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو کے دوران کہا کہ ہم نے ترکی کو چھوڑ کر دنیا کے سبھی ملکوں کے اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دیا اور ہم ان ملکوں کی مشارکت سے راضی ہیں۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شام میں خانہ جنگی کی وجہ سے اس ملک کی آدھی آبادی دیگر ملکوں میں جملہ ترکی، لبنان، اردن اور یورپی ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی، جن کی بڑی تعداد وطن واپسی کی خواہش مند ہے۔ صہیونی سیاحوں کی دبئی آمد و رفت کا سلسلہ باضابطہ طور پر شروع ہو گیا ہے۔ صہیونی سیاحوں کے لیے دبئی کو باضابطہ طور پر میزبانی کا شرف حاصل ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دبئی کی ایک ایئر لائن کی پہلی پرواز اسرائیلی سیاحوں کو لے کر گزشتہ روز دبئی پہنچی۔ فلائی دبئی نے ایک بوئنگ 737 طیارے کو صہیونی سیاحوں کو لانے کے لیے تل ابیب ایئرپورٹ روانہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ فلائی دبئی نے دبئی اور تل ابیب کے درمیان 26 نومبر سے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تاہم اتوار کو چلائے جانے والی پرواز کو بغیر کسی وضاحت کے سیاحوں کے لیے کمرشل چارٹرڈ پرواز قرار دیا گیا۔ اگرچہ صہیونی کافی عرصے سے دبئی میں آمد و رفت کرتے رہے، تاہم ان کی آمد و رفت کو عام طور سے خفیہ رکھا جاتا تھا، مگر اب یہ رفت آمد علل اعلان اور پوری دیدہ دلیری کے ساتھ انجام پا رہی ہے۔ فلسطینی عوام سمیت مسلمان عالم متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت کے درمیان باضابطہ سفارتی تعلقات کی برقراری کو فلسطین کی پشت پر خنجر کے وار اور قبل اول بیت المقدس کے ساتھ غداری سے تعبیر کر رہے ہیں۔ نائجیریا کے عوام نے دارالحکومت ابوجا میں نائجیریا کے اسلامی تحریک کے رہنما کی حمایت میں مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر آیت اللہ شیخ ابراہیم زکزکی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ نائجیریا کے عوام نے اسلامی تحریک کے رہنما کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے شیخ زکزکی اور ان کی اہلیہ کو حراست میں رکھے جانے کی شدید مذمت کی۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں اسلامی تحریک اور اس تحریک کے بانی شیخ ابراہیم زکزکی کی حمایت میں لکھے بینر بھی اٹھا رکھے تھے۔ نائجیریا کی فوج نے 13 دسمبر 2015 کو شہر زاریہ میں حسینیہ پر حملہ کر کے اسلامی تحریک کے رہنما شیخ زکزکی اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لے لیا تھا۔ نائجیریا کی فوج نے حسینیہ میں موجود لوگوں پر فائرنگ بھی کر دی تھی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے تھے، جن میں شیخ زکزکی کے 3 بیٹے بھی شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ ہندوستان میں گزشتہ کچھ دنوں کے مقابلے میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کچھ کمی آئی ہے، اور یہ 40,000 سے بھی کم ہو چکے ہیں، جبکہ اس وبا سے شفایابی کی شرح 92.64% ہو گئی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق 38,076 نئے کیسز اور 42,033 مریضوں کے شفایاب ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 448 کرونا مریضوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں مجموعی طور پر اب تک 50,91,000 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے، جن میں سے 79,59,000 افراد صحت مند اور 1,27,069 افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ نئے کیسز کے مقابلے میں صحت مند افراد کی تعداد زیادہ ہونے کے سبب فعال کیسز کی تعداد 44,040 کے ساتھ گھٹ کر اب مجموعی طور پر یہ تعداد 5,05,265 رہ گئی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں کرونا سے شفایابی کی شرح 92.64، اموات کی شرح 1.48 اور فعال کیسز کی شرح 5.8% ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی بحرانی صورتحال پہلے سے کچھ بہتر ہونے کے باوجود اس ملک کی متعدد ریاستوں من جملہ مہاراشٹرا، دہلی اور تمل ناڈو کی صورتحال بدستور بحرانی بنی ہوئی ہے، جہاں کرونا سے متاثر اور اس وبا میں جان کی بازی ہارے جانے والوں کی تعداد ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں اب بھی زیادہ بنی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ کرونا متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے ہندوستان اب امریکہ کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر شروع ہو گئی ہے، اور اس موذی وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد میں 15% کا اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری طور پر جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پاکستان میں مزید 1,600 سے زائد افراد کرونا وائرس میں مبتلا پائے گئے، اور فعال مریضوں کی تعداد 20,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ مذکورہ اعداد و شمار سے پاکستان میں کرونا کے نئے مریضوں کی شرح میں 15% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اور سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 20 آبان 24 ربیع الاول اور 10 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ 24 ربیع الاول سن 413 ہجری قمری کو پانچویں صدی قمری کے ایک معروف ادیب اور خوشنویس علی بن ہلال کاتب بغدادی مکنی المعروف ابن بواب نے وفات پائی. ان کو خوشنویسی اور خط نسخ اور سلس کی کتابت کے فن میں بہت زیادہ شہرت حاصل تھی. بہت کم لوگوں کو ہی اس فن میں ان کی طرح مہارت حاصل تھی. ان کی وفات بغداد میں ہوئی. دس نومبر سن 1483 عیسوی کو جرمنی کے مذہبی اصلاح پسند مارٹن لوتھر پیدا ہوئے. وہ نوجوانی کے دور میں کلیسا میں داخل ہوئے اور پادری بن گئے. یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مارٹن لوتھر کا فلسفے کے استاد کے طور پر تقرر ہو گیا. انہوں نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پاپ اور کلیسا کے دوسرے حکام کے بعض نظریات کی مخالفت کی اور سن 1517 میں کلیسا کے اقدامات کے خلاف اپنی تحریک کا اعلان کیا. مارٹن لوتھر نے پاپ کے واضح حکم کے خلاف مقدس انجیل کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا اور آخرکار کیتھولک کے مقابل پروٹیسٹنٹ نام کی ایک تحریک شروع کی. اس مذہبی اصلاح پسند کے افکار و نظریات مغرب خصوصاً جرمنی میں بعض سیاسی اور مذہبی تبدیلیوں کا سر چشمہ بن گئے. مارٹن لوتھر کی اکثر کتابوں کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. پروٹیسٹنٹ فرقے کے سربراہ مارٹن لوتھر کا ایک بیماری کے باعث سن 1546 میں انتقال ہو گیا. دس نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو نے سن 2001 میں ایک کانفرنس میں 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منائے جانے کی تجویز پاس کی تھی. اس کے بعد ہر سال 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منایا جاتا ہے. اس کانفرنس میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت ترازی کے ثمرات سے معاشرے کے تمام طبقات کے استفادے اور لوگوں کی روزمرہ زندگی پر سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت ترازی کے اثرات کے بارے میں مذاکرات کے لیے مناسب ماحول اور مرکز کے قیام امن و ترقی اور عام زندگی کے ارتقاء کا سبب بننے والے مواقع کی نشاندہی کے مقصد سے 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منائے جانے کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد یونیسکو کے تمام رکن ممالک میں ہر سال 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منایا جاتا ہے. بیس آبان سن 1268 ہجری شمسی کو معروف فقیہ، محقق اور محدث ملا احمد بن مصطفیٰ خوئینی قزوینی نے وفات پائی. وہ سن 1210 ہجری شمسی میں ایران کے صوبہ زنجان کے علاقے خوئین میں پیدا ہوئے تھے. ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ قزوین چلے گئے اور کچھ عرصہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے اصفہان چلے گئے. اصفہان میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے قزوین میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا. انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں. Thank you. 10 نومبر سن 1912 عیسوی کو مراکش پر اسپین اور فرانس کا قبضہ ہوا. اس سے پہلے مراکش کارتھج، روم، سلطنت عثمانیہ اور اٹلی کے بھی زیر تسلط رہا. اسلام 7 عیسوی میں مراکش میں داخل ہوا اور چونکہ اسلامی سرزمینوں میں یہ ملک سب سے زیادہ مغرب سے متاثر تھا، اس لیے اس کا نام بھی مغرب پڑ گیا. 20 عیسوی کے آغاز میں مراکش میں متعدد بحرانوں کے جنم لینے اور اس سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے سامراجی طاقتوں کے درمیان رسہ کشی کے نتیجے میں سن 1912 میں فاس معاہدے کے تحت سرزمین مراکش فرانس اور اسپین کے درمیان تقسیم ہو گئی اور اس پر دونوں ملکوں کا تسلط ہو گیا. مراکش پر اسپین اور فرانس کے سامراجی دور کے آغاز کے بعد سامراجی طاقتوں کے خلاف مراکش کے عوام کی مسلح جد و جہد کا آغاز ہو گیا اور اس میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی. بلاخر برسوں کی جنگ و خونریزی کے بعد مراکش سن 1956 میں آزاد ہو گیا. بیس آبان سن 1342 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین آیت اللہ سید محمد بہبہانی نے وفات پائی. سن 1250 ہجری شمسی میں تہران کے ایک مذہبی اور علمی گھرانے میں ان کی ولادت ہوئی. ان کے والد سید عبداللہ بہبہانی آئینی تحریک کے بانیوں میں سے تھے. سید محمد بہبہانی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے. تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایران واپس آ گئے اور حوزہ علمیہ تہران میں درس و تدریس میں مصروف ہو گئے. نیز اپنے والد کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا. انہوں نے سفید انقلاب اور شاہ کے 6 نکات کے بارے میں ریفرنڈم کی بھرپور مخالفت کی اور اس سلسلے میں انہیں بہت سی سختیاں بھی جھیلنی پڑیں. انہوں نے 92 سال کی عمر میں تہران میں وفات پائی. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول،
گھر کے نثار آپ پر گھر وار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران،
سامعین ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ موجودہ دور کا فرعون ہے اور وہ دوسرے ممالک میں ظلم و ستم کر رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ہفتہ وحدت کی مناسبت سے بروز منگل عوام سے براہ راست خطاب میں اس مناسبت اور مبارک ایام کی مبارکباد پیش کی۔ آپ نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کی روشنی میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر مہربان اور ان کے ہمدرد تھے اور انسانیت کی بھلائی چاہتے تھے، اور آج کا معاشرہ اسی آیت کا مخاطب ہے اور موجودہ انسانی معاشرے کی صورتحال پر یہ جملہ صادق آتا ہے، اس لیے کہ معاشرہ گوناگوں مسائل و مشکلات سے دوچار ہے، ناانصافی اور عدم مساوات عروج پر ہے۔ ہر چند کی جدید ٹیکنالوجی بھی اس معاشرے میں ہے، تاہم اس ٹیکنالوجی کو انسانوں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چار عشر قبل ہفتہ وحدت کا اعلان کیا تھا، اور ہفتہ وحدت کی اہمیت اب ہر وقت سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ فرعون مصر کی قلمرو میں ظلم و ستم کرتا تھا، تاہم امریکہ جو موجودہ دور کا فرعون ہے وہ دیگر ممالک میں ظلم کرتا ہے اور ظلم کی آگ بھڑکاتا ہے۔ اسی طرح طاغوتی طاقتیں انسانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رہی ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے سورہ برات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمن سامراج اور صہیونزم ہے، اور فرانس میں جو المناک اور گھناؤنا واقعہ رونما ہوا وہ صرف ایک کارٹونسٹ کا اقدام نہیں تھا، اور جو گستاخانہ خاکوں سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی اور جرم کیا، اس کے پیچھے بہت سے ہاتھ کار فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس گستاخانہ کارٹون کے دفاع میں ایک ملک کا صدر کھڑا ہوتا ہے اور کئی دوسرے ممالک بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جان بوجھ کر اور ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے اور فرانس کی حکومت اس کے ساتھ ہے۔ ایران کے شہر شیراز کے میڈیکل کالج کے ماہر ڈاکٹروں نے دماغ کی ایک انتہائی مشکل اور پیچیدہ سرجری کر کے سبھی کو حیرت میں ڈال دیا ہے اور اپنے ملک کو اس طرح کی سرجری کرنے والا دنیا کا تیسرا ملک بنا دیا ہے۔ شیراز شہر کے نمازی اسپتال میں بچوں کی نیورو سرجری کے ماہر سرجن ڈاکٹر مسعودی نے ایک 1.5 سال کی بچی کے دماغ کے دائیں حصے کو سرجری کے ذریعے کامیابی کے ساتھ پورا کا پورا نکال کر اسے ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ ڈاکٹر مسعودی نے بتایا کہ اس بچی کے دماغ کے دائیں حصے میں نقص کی وجہ سے اس کے جسم میں مسلسل سخت اینٹھن ہوتی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے موت کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر مسعودی نے مزید بتایا کہ بچی کے دماغ کے ایم آر آئی اور دوسرے مختلف ٹیسٹوں کے بعد ہم نے اس کے مغز کے دائیں حصے کو جس میں نقص تھا سرجری کر کے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک یہ سرجری بہت کم ہوئی ہے اور پوری دنیا میں صرف 1 یا 2 ملکوں نے یہ سرجری کی ہے۔ ڈاکٹر مسعودی نے کہا کہ اس سرجری کے لیے انتہائی پیش رفتہ مرکز کی ضرورت ہوتی ہے اور چونکہ شیراز کے نمازی اسپتال میں کچھ انتہائی مشکل آپریشن ہو چکے تھے اس لیے ہم نے وہیں یہ سرجری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایران کے اس نیورو سرجن نے بتایا کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ بچی کے مغز کے دائیں حصے کو نکال دیا، جس کے بعد اس کے ریکور ہونے میں کافی وقت لگنے کا اندازہ تھا کیونکہ اب اس کے مغز کے بائیں حصے کو دائیں حصے کا بھی کام کرنا تھا۔ ڈاکٹر مسعودی نے کہا کہ خدا کے فضل و کرم سے 1 سال میں یہ بچی کافی صحت مند ہو چکی ہے اور حال ہی میں اس کے دماغ کے ایم آر آئی سے پتا چلا ہے کہ اس کے دماغ کا دایاں حصہ بھی دھیرے دھیرے پنپنے لگا ہے۔ سامعین، ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کئی اعتبار سے عبرت آمیز ہیں کہا کہ تہران کے لیے بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور اس ملک کا صدر کون بنے گا۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ امریکہ کو قانون پر عمل اور تمام بین الاقوامی معاہدوں میں واپس لوٹنا اور اپنی منمانی ترک کرنا ہوگا، کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ پابندیوں کا حربہ استعمال کرنے کے بجائے احترام اور دھوس دھمکی کے بجائے عزت سے پیش آئے اور وعدہ خلافی نیز قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے بجائے بین الاقوامی معاہدوں پر عمل کرے۔ صدر مملکت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکی حکومت کی جانب سے اختیار کی جانے والی روشوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کہا کہ امریکیوں نے اگر سمجھ لیا ہے اور عبرت حاصل کر لی ہے تو انہیں چاہیے کہ کسی اور راستے کا انتخاب کریں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اسی طرح علاقے اور ملک کی شمالی اور شمال مغربی سرحدوں کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سرحدوں کی سلامتی اور یہ کہ ایران کی سرحدوں کے قریب دہشت گردوں کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے اور پڑوس میں جغرافیائی سرحدوں میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے تہران کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ہر ملک کی عرضی سالمیت کو علاقے کی تمام قوموں کا حق قرار دیا اور کہا کہ ایران سفارتکاری اور غیر فوجی طریقے سے قراباخ کے تنازع کا خاتمہ چاہتا ہے۔ صدر مملکت نے اسی طرح گزشتہ چند روز کے دوران دنیا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عبادت گاہوں، اسکول اور مدارس اور یونیورسٹیوں پر حملہ قابل مذمت ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ جنہوں نے حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین و بے حرمتی کی، انہوں نے غلط اور مجرمانہ کام انجام دیا، اور جو دہشت گردی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بھی نادرست، غلط اور غیر انسانی کام انجام دے رہے ہیں۔ سامعین، ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے سامراجیوں اور ایرانی قوم کے دشمنوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں شہید جنرل سلیمانی کے قد جتنے انتقام کا منتظر رہنا چاہیے۔ ایران کے مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے منگل کے روز کورونا سے مقابلے میں مغرب کے ثقافتی، معاشی اور سیاسی چیلنجز نامی ویبینار سے خطاب میں جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کو شہید کرنے کے امریکہ کے جرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سامراجیوں کو ایک ایسے انتقام کے انتظار میں رہنا چاہیے جو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی القدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کے رضاکار فورس کے نائب کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس کے نام کے شایان شان ہو۔ ایران کے مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے کہا کہ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کا مقتدرانہ میزائل حملہ عالم اسلام کے اس زخم پر ایک عارضی مرہم تھا اور دشمنوں کو ان دو شہیدوں کے قد کے برابر انتقام کا منتظر رہنا چاہیے۔ سامعین، بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء نے امت واحدہ کی تشکیل اور نئی اسلامی تہذیب کو حقیقی شکل دینے کی غرض سے اسلامی یونین کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ 34ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے اختتامی بیان میں کہا گیا ہے کہ امت واحدہ اور نئی اسلامی تہذیب کی تشکیل کے لیے اسلامی یونین کا قیام ضروری ہے۔ بیان کے مطابق اسلامی یونین کے ذریعے عالم اسلام کے درمیان تعاون اور مسلم اقوام میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے گی، اور معاشرہ سازی کے ذریعے امت مسلمہ کو فرقہ واریت اور بیرونی جاہریت سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ 34ویں وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء نے بعض اسلامی ملکوں کے سربراہوں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام، نیز فلسطین اور قدس شریف سے غداری کی مذمت کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اب بھی عالم اسلام کا اولین مسئلہ ہے، اور سنچے ڈیل سمیت مسئلہ فلسطین کو فراموش کرنے یا حالات کو بدلنے کی کوئی بھی سازش اور منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء نے فلسطین اور مسجد الاقصی کے دفاع کے لیے فوری اور ٹھوس لائحہ عمل کی تیاری، نیز اسلامی استقامتی محاذ کی حمایت کی غرض سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے تناظر میں اسلامی ملکوں کی وزارت صحت کے درمیان تعاون کی تجویز بھی پیش کی ہے، تاکہ ایک دوسرے کی توانائی اور تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے متعدد بیماریوں، خاص طور سے COVID-19 پر قابو پایا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ 34ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس جمعرات 12 ربیع الاول سے آن لائن شروع ہوئی تھی اور 17 ربیع الاول تک جاری رہی۔ اس کانفرنس میں دنیا کے 47 ملکوں کے 167 جبکہ 120 ایرانی علماء کرام، دانشوروں اور دیگر شخصیات نے خطاب کیا۔ سامعین، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایرانی سائنسدانوں اور ماہرین کے تیار کردہ جدید ترین خودکار اسمارٹ میزائل لانچنگ سسٹم کی رونمائی کی ہے۔ تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ یہ جدید ترین میزائل لانچنگ سسٹم فوجی آپریشن اور ٹیکنک کے لحاظ سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سسٹم کے ذریعے یکے بعد دیگرے خودکار طریقے سے دور مار بیلسٹک میزائل چلائے جا سکتے ہیں، اور فائرنگ کے درمیانی وقت کو پہلے سے معین بھی کیا جا سکتا ہے۔ جنرل حسین سلامی نے ملک کی میزائلی طاقت کو قومی عزم کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب ایرانی میزائل فائر کیے جاتے ہیں تو دشمن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے ملک کی اطمینان بخش میزائلی طاقت کو ایران کے دفاع کا ضامن قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران آج ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے جبکہ دشمن روبہ زوال ہے۔ البتہ دشمن کا خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈروں اور جوانوں سے کہا کہ آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ دشمن وقفے وقفے سے طبل جنگ بجاتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سمجھ لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سمعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی بعض اہم سرخیوں پر. روزنامہ جامع جم, ٹرمپ 70 دن بعد چلے جائیں گے لیکن ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے, وزیر خارجہ. واشنگٹن پوسٹ, اعلی ریپبلیکن رہنماؤں نے انتخابات کے نتائج کو چیلنج کرنے کی ٹرمپ کی کوششوں کی حمایت کی. اور الیوم السابع, عراق سامرہ میں 4 دہشت گرد گرفتار. اور اب اخبارات کی تفصیل. روزنامہ ابتکار, تہران اور امریکہ میں حکومت کی تبدیلی. اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جو بائیڈن کی کامیابی کی طرح کی پیچیدگیاں لیے ہے. امریکہ کی تاریخ میں انہیں سب سے زیادہ ووٹ ملے لیکن وہ ٹرمپزم سے پہلے کے اپنے پیش رو کی نہج پر آسانی سے نہیں چل سکتے. یورپ, ایشیا, افریقہ اور امریکہ نے ٹرمپ کے 4 سالہ دور کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے ان حالات کے مطابق خود کو تیار کر لیا ہے. سب کو بہت اچھی طرح سے اس حقیقت کا علم ہو گیا ہے کہ ٹرمپ سے پہلے کے حالات کی واپسی ممکن نہیں ہے. جن معاہدوں سے ٹرمپ نکلے ہیں ان میں واپسی کے لیے جو بائیڈن نئی شرطیں عائد کرنے پر مجبور ہوں گے. اور 7 کروڑ ووٹوں کے ساتھ ٹرمپ کا سایہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا. ان حالات میں ایران کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی. روزنامہ القدس العربی, مکہ مکرمہ کی فضائی حدود اسرائیلی طیاروں کے لیے کھولی گئی. اخبار نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اسرائیلی اخبار یدیوت آہرونوت نے بتایا ہے کہ ہندوستان جاتے وقت اسرائیلی طیارے نے مکے کے اوپر سے پرواز کی. دراصل اس کی اطلاع ایتائے بلومنٹل اخبار میں پرواز کے ایک ماہر کے حوالے سے دی گئی تھی جسے یدیوت آہرونوت نے دوبارہ شائع کیا. بلومنٹل نے لکھا کہ شاندار اسرائیلی طیارے نے گزشتہ روز بن گورین ہوائی اڈے سے ایتھوپیا کے راستے ہندوستان کے لیے پرواز کی لیکن سعودی عرب کے جدہ اور مکہ شہروں پر سے پرواز کا موقع نہیں گنوایا. اسرائیلی صحافی نے طیاروں کی پروازوں پر نظر رکھنے والی ایک کمپنی کے حوالے سے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے. سعودی حکام نے فوری طور پر اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے. اور سامعین, اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. انڈین ایکسپریس, سرحدی تنازعات کے بعد پہلی بار مودی اور شی جن پنگ ایک پلیٹ فارم پر. روزنامہ صحافت, بمبئی ہائی کورٹ سے بھی ارنب کو جھٹکا, عبوری ضمانت دینے سے انکار. نوائے وقت, ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف آج پاکستان پہنچیں گے. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ سیاست, بہتر ہوگا اگر ہندوستان ٹرمپ کی شکست سے کچھ سیکھتا ہے, شیو سینا. اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ شیو سینا نے کہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہندوستان نے کس طرح نمستے ٹرمپ منظم کیا تھا. امریکہ کے سنجیدہ لوگوں نے اپنی غلطی کو ٹرمپ کو
بائی بائی کہتے ہوئے درست کیا اور اپنی غلطی سدھاری۔ شیو سینا نے پیر کے روز امریکی صدارتی انتخابات اور بہار اسمبلی الیکشن کا موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اچھا ہوگا اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست سے ہندوستان کچھ سبق حاصل کرے۔ روزنامہ جنگ، گلگت بلتستان کے عوام سیاسی مہم میں ہمارے ساتھ ہیں بلاول بھٹو۔ اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام سیاسی مہم میں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ تاثر غلط ہے کہ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلانے کے لیے مجھے رعایت دی جا رہی ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی، نئی ویکسین کورونا کے پھیلاؤ کو بدل دے گی، عالمی ادارہ صحت۔ ارنا، جنرل سلیمانی کا قاتل سیاسی میدان سے غائب، جنرل علی رزمجو۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام نور ایمان، اور نور ایمان پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اقتصاد نامہ، اور اقتصاد نامہ پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جرمنی کی ایک نو مسلم خاتون کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، خدائے واحد پر ایمان ایک نور ہے جو ہر انسان کے دل میں چمکتا ہے، اور انسان کے دل میں اپنی فطرت کی بنیاد پر خالق کائنات کا یقین ہوتا ہے، تاہم بعض افراد اس فطری اور قلبی ایمان و یقین کو اہمیت نہیں دیتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن نو مسلم جرمن خاتون زینب کارین نے اس باطنی آواز پر لبیک کہا، اور پھر انہوں نے حقیقت کی تلاش شروع کر دی۔ وہ خداوند سے اپنے لگاؤ کے بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی خالق کائنات سے خاص لگاؤ تھا، میں اکثر اوقات خدا کے بارے میں سوچتی تھی اور اپنے اور اپنے خدا کے درمیان ایک عجیب تعلق محسوس کرتی تھی۔ اسی زمانے سے بعض مسائل کے بارے میں اپنے ہم عصر ساتھیوں سے میرا نظریہ مختلف تھا، اور بعض اعمال میں انجام نہیں دیتی تھی۔ مثلاً ہمارے اسکول میں تیرنا ایک لازمی چیز ہے، لیکن اس بات سے مجھے شرم آتی تھی کہ میں اپنی ہم جماعتوں کے ساتھ تیرنے کے لیے جاؤں اور میری کلاس کے لڑکے مجھے دیکھے۔ اسی بنا پر میں بہانہ بنا دیا کرتی تھی تاکہ استاد مجھے تیرنے کو نہ بھیجے۔ محترمہ قارین کا کہنا صحیح ہے، خدا پر صحیح ایمان سے انسان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے جس سے انسان لاشعوری طور پر برے اور نامناسب کام کرنے سے پرہیز کرتا ہے۔
لیکن بظاہر زینب قارین کے خدا اور جس خدا کی تبلیغ عیسائی پادری کرتے تھے اس میں فرق تھا، اور وہ عیسائیت کے تحریف شدہ خدا کو صحیح نہیں مانتی تھیں۔ وہ خود اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ پادری کی بنائی ہوئی خدا کی تصویر اور وہ تصویر خدا جو میرے ذہن میں تھی، ان دونوں تصویروں میں بہت زیادہ فرق تھا، اور پھر میرے ذہن میں سوالات پیدا ہونے بھی شروع ہوئے۔ میں 13 سال کی تھی تو اس نتیجے پر پہنچی کہ کلیسا کی تصویر خدا یعنی تسلیس میرے لیے قابل تحمل نہیں ہے۔ 15 سال کی عمر تک میں اپنے گھر والوں کے اصرار پر دینی کلاسوں میں شرکت کرنے کی پابند رہی، لیکن میرا ایمان بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اسی ذہنی کشمکش کے زمانے میں زینب قارئین کی جان پہچان اپنی ایک ہم جماعت مسلمان لڑکی سے ہوتی ہے۔ مسلمان لڑکی اسلام کے اصول دین کے بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب زینب کو دیتی ہے، جو زینب کے لیے اسلام کی پہلی کرن ثابت ہوئی۔ زینب اس کتاب کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے دلچسپی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، اور جب میں خدا کی وحدانیت کے موضوع پر پہنچی تو اس موضوع کے سلسلے میں ایک خاص دلچسپی مجھ میں پیدا ہو گئی۔ جی ہاں، خداوند کی یہ وہی تصویر تھی جو ہمیشہ میرے ذہن میں تھی اور میرے لیے بہت دلچسپی کا باعث تھی۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام تک کی مختصر تاریخ اور تمام انبیاء پر مسلمانوں کا ایمان بھی میرے لیے خاص جذبے کا سبب بنا۔
زینب قارئین کو ملنے والی چھوٹی سی کتاب سے ان کو اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہوئی، لیکن کتاب نے حقیقت کی متلاشی زینب کو اسلام کے بارے میں مزید مطالعے کی ترغیب دلائی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہ کلیسا کو خیر بات کہنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد زینب دین مبین اسلام کے بارے میں تحقیقات شروع کر دیتی ہیں۔ زینب قارئین ان دنوں کے اپنے جذبات کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں جتنا بھی مطالعہ کرتی اتنا ہی زیادہ اس کو میں نے اپنے خیالات سے ہم آہنگ پایا۔ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ اسلام کے دینی اعمال پر عمل کرنا شروع کر دوں، لیکن پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے اور کیسے شروع کروں۔ ابھی زینب مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اسلام کے بعض مسائل پر عمل کرنا چاہتی ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ کام ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے سے شروع کیا۔ روزے نے زینب پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ وہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو میں نے روزہ رکھ کر پہلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں سوچ رہی تھی کہ روزہ میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن ایک عجیب سی طاقت میں نے اپنے اندر محسوس کی، اور دفتر میں ڈیوٹی پر ہونے کے باوجود روزہ رکھنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ماہ رمضان کے روزوں کے دوران مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی کے احساس نے مجھے متاثر کیا، اور یہی احساس میرے اندر بھی پیدا ہوا۔ دوسری طرف میں اس بات سے بہت خوش تھی کہ میں عبادت کر سکتی ہوں اور خود کو اپنے خدا کے قریب کر سکتی ہوں۔ نیز موسم گرما کی گرمی کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔
یہ خدا کا لطف و کرم تھا کہ زینب قارئین نے اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا آغاز رمضان کے مہینے میں اور روزہ رکھ کر کیا۔ جیسا کہ وہ خود کہتی ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں انسان سب سے زیادہ خدا کی قربت محسوس کرتا ہے، اور اس کے باوجود کہ زینب مسلمان نہیں تھیں، پھر بھی انہوں نے اس ماہ مبارک کی روحانی فضا کو محسوس کیا۔ اسی روحانی اور مانوی احساس کی وجہ سے انسان روزے کی حالت میں بھوک کا کوئی خاص احساس نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ اس کام سے خالق کائنات کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے۔ خداوند کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ روزہ دیگر ادیان الہی میں بھی ہے، لیکن جو روزہ اسلام میں ہے وہ رضا الہی کے لیے کھانے پینے سے بچنے کا بہترین اور مکمل ترین طریقہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوتا ہے کہ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کا ہدف تزکیہ نفس اور پرہیزگاری اور رحمت و مغفرت الہی کا حصول ہے۔
بالآخر زینب قارئین وسیع تحقیقات اور اسلام کے بعض احکامات پر عمل کرنے کے بعد 20 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرتی ہیں، اور ایک مسجد میں شہادتین پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتی ہیں۔ اب باری تھی اسلامی حجاب کی۔ محترمہ زینب نے حجاب کے بارے میں پہلے ہی تحقیق کر لی تھی۔ وہ اپنی اس تحقیق کا خلاصہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ مختلف کتابیں پڑھنے کے بعد فلسفہ حجاب میری سمجھ میں آ گیا۔ حجاب میری نظر میں حفاظت کا ذریعہ ہے، جس سے عورت کو معاشرے میں فعالیت کے لیے زیادہ آزادی ملتی ہے، اور وہ اپنی سماجی فعالیت ظاہری اقدار کی مداخلت کے بغیر آسانی سے انجام دے سکتی ہے۔ حجاب کے تحفظ اور عورت کی انسانی شخصیت کی حفاظت کے لیے اسلامی تعلیمات اس مغربی پروپیگنڈے کے مقابل ہیں جو چاہتا ہے کہ عورت اپنی نسوانی جذابیت کا مظاہرہ کر کے مردوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ یہ گمراہ کن پروپیگنڈا سب سے زیادہ خود عورت کے لیے نقصان دہ ہے۔ زینب قارین اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں روزانہ دیکھتی ہوں کہ عورتوں کو تزئین و آرائش شدہ اپنی شخصیت کی نمائش کے دباؤ کی وجہ سے کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اخبارات و رسائل کے ذریعے ان سے کیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے، اس طرح کے نہیں پہننے چاہیے، اور ایسی آرائش کرو یا ویسی آرائش کرو۔ الغرض یہ کہ ظاہری خوبصورتی پر تاکید بہت سی عورتوں پر بہت زیادہ دباؤ کا باعث بنی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ظاہری آرائش پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے آرائش کرنے سے کسی بھی طرح کا تحفظ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ جو خواتین ظاہری آرائش کی مخالف ہوں ان کو بھی اس راستے پر لگایا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اگر ایسا نہیں کیا تو وہ الگ تھلگ اور اکیلی رہ جائیں گی۔ ان حالات میں اور پردے اور باپردہ خواتین کے خلاف پروپیگنڈے کی وجہ سے محترمہ زینب قارین کے لیے اسلامی پردے پر عمل کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں بعض نو مسلم خواتین سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ خواتین اس مسئلے کو اس طرح حل کرتی ہیں کہ ہم نے بہت دلچسپ طریقے سے آغاز کیا، اس طرح کہ میری ایمانی بہنوں نے ایک دن مل کر میرے گھر آ کر اسکارف پہن کر باہر نکلنے کی تجویز پیش کی تاکہ لوگوں کو عادت ہو جائے۔ چند دن ہم نے یہ کام کیا اور واقعا اس کے بعد لوگوں کو ہمیں باپردہ دیکھنے کی عادت ہو گئی۔ میں حجاب کو اپنی زندگی میں ترقی و پیش رفت سے تعبیر کرتی تھی، جس کے نتیجے میں میری بہت سی مشکلات حل ہو گئی اور مجھے سماجی فعالیت کے لیے مزید آزادی حاصل ہو گئی۔
ایک اور موضوع جس نے زینب کے فعال ذہن کو پریشان کر رکھا تھا وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف مغربی میڈیا اور سعودی عرب کے طرفدار وہابی گروہوں کا وسیع پروپیگنڈا تھا، لہذا انہوں نے ایران کو نزدیک سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے تمام دوست اور رشتہ دار ایران کے سفر کو خطرناک بتا رہے تھے اور زینب قارین کو ایران نہ جانے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن وہ ایران آ گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایران کے بارے میں مغربی پروپیگنڈا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ایران میں عورتوں کا کیا مقام ہے، زینب قارین اس بارے میں کہتی ہیں کہ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ایران میں عورتوں کے مقام اور منزلت کے بارے میں مغرب والے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے، کیونکہ ایران میں جس چیز نے سب سے پہلے اپنی طرف میری توجہ مرکوز کی وہ ایران میں عورت کی حیثیت اور اس کا اچھا مقام تھا۔ کسی بھی ملک میں، وہ چاہے مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک، کہیں بھی عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ایران میں حاصل ہے۔ ایران میں عورتوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ معاشرے کے مختلف طبقات میں خواتین میں پائی جانے والی خود اعتمادی اور ان کی سماجی حیثیت نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ وہ ایرانی خواتین سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آپ کو ایک اسلامی ملک میں رہنے پر فخر کرنا چاہیے اور آپ کو عورت کی حیثیت سے یہاں جو آزادی و احترام حاصل ہے اس سے آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اس آزادی اور احترام کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں، اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ایران اور اسلام کے بارے میں مغرب میں جو کہا جاتا ہے وہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ وہ سماجی اور دینی زندگی میں صحیح عملی نمونوں کے وجود کو عظیم نعمت سے تعبیر کرتی ہیں، اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کو مذکورہ عملی نمونوں کا مستحق قرار دیتی ہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایران آ کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ انسان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کے نظام میں زندگی نصیب ہو اور آزادی کے ساتھ اپنے تمام مذہبی اعمال بجا لائے۔ میں بعض دیگر افراد کو ایران آنے کی تجویز پیش کروں گی اور امید ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ دوبارہ ایران آؤں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اقتصاد نامہ مشتمل ہے اہم اقتصادی خبروں، تجزیوں اور رپورٹوں پر، اور اس کے علاوہ بہت سے اقتصادی موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز سب سے پہلے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں۔
تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایران اور روس کے مذاکرات۔ سامان کی چابہار بندرگاہ منتقلی کے لیے ہندوستانی حکومت کی خصوصی رعایت میں توسیع۔ برطانیہ تجارتی معاہدے کے بغیر بریگزٹ کے لیے تیار ہے، بورس جانسن۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایرانی بندرگاہوں کی الیکٹرانک تنصیبات پر سائبر حملے کے باوجود ایران کے جرم میں واقع شہید رجائی بندرگاہ اور امام خمینی بندرگاہ سمیت ملک کی بڑی بندرگاہوں کی سرگرمیاں بلا تعطل جاری ہیں۔ ایران کی بندرگاہوں کے ادارے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس ادارے کی بندرگاہوں پر تمام سرگرمیاں بغیر کسی وقفے کے جاری ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ چند روز پہلے ایران کی بندرگاہوں کی الیکٹرانک تنصیبات پر سائبر حملہ کیا گیا، جس کا مقصد سامان اتارنے اور لادنے کے عمل اور سامان کی آمد رفت میں خلل ڈالنا تھا اور ملکی مارکیٹ کو متاثر کرنا تھا، لیکن ان سرگرمیوں پر اس حملے کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بندرگاہوں کے ادارے کے آئی ٹی ماہرین نے اپنا فنی کام مہارت کے ساتھ انجام دیا اور بندرگاہوں کی سرگرمیاں بغیر کسی وقفے کے جاری ہیں۔ ایران اور روس کے وزرائے توانائی نے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے دونوں ملکوں کے تجارتی تعاون کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ ایران کے وزیر توانائی رضا اردکانیان نے اپنے روسی ہم منصب الیگزینڈر نوواک سے بات چیت میں تجارتی لین دین میں اضافے اور منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے کی جانے والی کوششوں کو جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے رواں سال کے دوران ویڈیو کانفرنس کی شکل میں مشترکہ اقتصادی کمیشن کا 16 اجلاس منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسی طرح منصوبوں پر عمل درآمد کے راستے میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے پر بھی زور دیا۔ ایران میں گزشتہ 6 مہینوں کے دوران کیتھوڈ تانبے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے۔
ایران میں کیتھوڈ تانبے کی پیداوار گزشتہ 6 مہینے کے دوران 1,39,899 ٹن تک پہنچ گئی ہے، کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 6% زیادہ ہے۔ ایران کی تانبے کی صنعتوں کی قومی کمپنی کی اطلاعات کے مطابق اس عرصے کے دوران پیداواری ہدف 1,30,015 ٹن رکھا گیا تھا، لیکن اس عرصے کے دوران ہونے والی پیداوار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہدف سے 8% زیادہ ہے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ مہینے کے دوران کیتھوڈ تانبے کی پیداوار 24,198 ٹن رہی، کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 10% زیادہ ہے۔ ایران کے محکمہ کسٹم کے اعداد و شمار کے مطابق ایران نے گزشتہ 5 مہینوں کے دوران $263 ملین کا کیتھوڈ تانبہ برآمد کیا تھا، کہ جس میں سے 76% سے زیادہ چین کو برآمد کیا گیا تھا۔
ہندوستان کی جہازرانی کی وزارت نے کہا ہے کہ اس نے ہندوستان اور ایران کے چابہار بندرگاہ کے درمیان سامان کی ترسیل کے لیے 40% کی رعایت کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ چابہار بندرگاہ کے ترقیاتی بجٹ میں اضافے اور اس بندرگاہ کی ترقی کو جاری رکھنے کے لیے نئی دہلی کے وعدے کے بعد ہندوستان نے چابہار بندرگاہ میں تجارت کی حوصلہ افزائی کے مقصد سے ہندوستان اور چابہار بندرگاہ کے درمیان سامان کی منتقلی پر 40% کی چھوٹ میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ ہندوستان کے لائف منٹ میگزین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی وزارت جہازرانی نے ایک باضابطہ بیان میں اس توسیع کا اعلان کیا ہے۔ چابہار بندرگاہ کی ترقی کے پہلے فیز میں ہندوستان نے چابہار کی شہید بہشتی بندرگاہ کا کنٹرول سنبھالا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے امریکی وزارت خارجہ میں جنوبی اور وسطی ایشیا کے شعبے کی سربراہ اینجلا ایگلر سے ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور ان تعلقات کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ شبلی فراز نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی کمپنیاں پاکستان میں جدید ٹیکنالوجیاں لے کر آئیں۔ انہوں نے اس ملاقات میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران تعاون کے نئی شکلوں کے بارے میں کہا کہ ڈیجیٹل تجارت کے فروغ نے کاروبار کے آن لائن ہونے میں بہت زیادہ مدد دی ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا تجربہ تھا۔ امریکہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والا ایک بڑا ملک ہے۔ اس طرح پاکستان کی برآمدات کے لیے ایک بڑا مرکز ہے اور گزشتہ سال کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان 6.5 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی ہے۔ برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن نے معاہدے کے بغیر بریگزٹ کے لیے تیار رہنے پر زور دیا ہے۔
برطانیہ کے وزیر اعظم بوریس جانسن نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تجارتی معاہدے کے بغیر بریگزٹ کے لیے تیار کریں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بوریس جانسن نے اس بات پر زور دیا کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یورپی یونین اپنا رویہ بنیادی طور پر تبدیل نہیں کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں خود کو 1 جنوری کے لیے ان معاہدوں کے مطابق تیار کرنا ہوگا کہ جو آزاد عالمی تجارت کے قوانین سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم زیادہ اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو تجارت کے شعبے میں متبادل آپشنز کے لیے تیار کریں گے۔ اسی طرح دوسری جانب یورپی یونین کے انتظامی سربراہ نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ ہم بریگزٹ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہر قیمت پر نہیں۔
اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید خبریں۔ فرانس کے چینل 24 نے رپورٹ دی ہے کہ کورونا بحران کے دوران غلط مینجمنٹ کی وجہ سے امریکہ کا بجٹ خسارہ ریکارڈ 30 کھرب 132 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی اس ملک کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس فرانسیسی چینل نے امریکہ کی وزارت خزانہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امریکی حکومت کا بجٹ خسارہ 2019 کی نسبت 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ ان بھاری اخراجات کے باوجود ٹرمپ حکومت کورونا بحران کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے اور فرانس کے 24 چینل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں بے روزگاری کی شرح کہ جو فروری 2020 میں 3.5% تھی اپریل کے مہینے میں بڑھ کر 14.7% تک پہنچ گئی اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جبکہ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی سربراہ کرسٹالینا جارجیوا نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کی تیاری میں بین الاقوامی تعاون دنیا کے اقتصادی حالات کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے اور اس سے 2025 تک دنیا کی آمدنی میں 9 کھرب ڈالر کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ ویکسین کی تیاری اور پوری دنیا میں ترقی پذیر ملکوں میں بھی اور دولت مند ملکوں میں بھی اس کی مناسب تقسیم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سفر اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اور بین الاقوامی تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دنیا میں حالات تیزی کے ساتھ بہتر ہوں گے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ٹرمپ کی تخریبی کوششوں کے باوجود میڈ ان ایران برانڈ سے ایرانی اقتصاد ترقی کرے گا بلومبرگ۔ اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر ایران اور افغانستان کا اتفاق۔ شمسی توانائی سے سستی ترین بجلی پیدا ہوتی ہے۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ بلومبرگ نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ٹرمپ نے اپنے حملوں سے ایران کے اقتصاد کو تباہ کرنے کی کوشش کی، میڈ ان ایران ایک امید کی کرن ہے کہ جو تیل کی مارکیٹ اور عالمی تجارت پر پابندیوں سے پیدا ہونے والی مالی محدودیت اور اسی طرح کورونا سے پیدا ہونے والی مشکلات کے درمیان نمودار ہوئی اور یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایک ایسے ملک میں کہ جہاں بہت سے لوگوں کی زندگی مغربی پابندیوں کے دائرے میں گھوم رہی ہے، اس ملک کے بہت سے برانڈز نے غیر ملکی مصنوعات کا خلا پر کیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران برسوں سے اپنی استقامت اور مزاحمت پر فخر کر رہا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جسے ایران کے رہبر نے فروغ دینے اور استقامتی اقتصاد کی ڈاکٹرائن کے ساتھ اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب اکانومسٹ میگزین نے حال ہی میں اپنے ایک تجزیے میں 18 ایرانی بینکوں پر امریکہ کی نئی پابندیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان پابندیوں کا ایران کے اقتصاد اور تجارت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، اور درحقیقت ڈونلڈ ٹرمپ یہ پابندیاں لگا کر انتخابات سے پہلے سیاست کے میدان میں خود کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی صنعت و تجارت اور معدنیات کے شعبے میں گزشتہ 6 مہینوں کے دوران 850 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے نسبت 11.5% زیادہ ہے۔ ایران کی صنعت و تجارت اور معدنیات کی وزارت کے باضابطہ اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران 49 عدد غیر ملکی سرمایہ کاریاں ہوئیں کہ جن کی مالیت 850 ملین ڈالر تھی، جس میں سے 83.6% سرمایہ کاری صنعت کے شعبے میں، 6.2% معدنیات کے شعبے میں اور 10.2% تجارت کے شعبے میں کی گئی۔ ایران نے آئندہ سال کے اختتام تک شام کو 1 ارب ڈالر کی برآمدات کا ٹارگیٹ مقرر کیا ہے۔
ایران اور شام کے مشترکہ ایوان تجارت کے سربراہ کیوان کاشفی نے کہا ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانیوں کی مرکزی تجارتی عمارت قائم کی گئی ہے۔ اس عمارت کا قیام شام کو 1 ارب ڈالر کی برآمد کے حصول کے لیے اٹھایا جانے والا ایک قدم ہے۔ کیوان کاشفی نے اس تجارتی مرکز کے قیام کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ عمارت شام کے دارالحکومت دمشق کے مرکز میں فری زون میں ایران کی زرعی اور معدنی صنعتوں کے ایوان تجارت کے سرمایہ سے خریدی گئی ہے کہ جس کا رقبہ 4000 مربع میٹر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مرکز دمشق کے غیر ملکی تجارتی علاقے میں واقع ہے اور ایران کی اقتصادی سرگرمیوں اور کمپنیوں کے دفاتر کے لیے بہت اہم پوزیشن کا حامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں پر 24 ایرانی کمپنیوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ شام میں ایرانیوں کے اس تجارتی مرکز کے قیام سے دونوں ملکوں کے نجی شعبوں کے اقتصادی تعلقات فروغ پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال کے اختتام تک شام کو 1 ارب ڈالر کی برآمدات کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے اور یہ مرکز اس ہدف کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
ایران کے وزیر اقتصاد رضا اردکانیان نے کہا ہے کہ ایران اور افغانستان کے اقتصادی تعاون کے مشترکہ کمیشن کے 6ویں اجلاس میں خواف ہرات ریلوے لائن کی تعمیر کے منصوبے، کسٹم تعاون، سرحدی مارکیٹوں اور توانائی کی برآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ملاقات میں کہا کہ ایران اور افغانستان کے مشترکہ کمیشن کا 6ویں اجلاس عنقریب کابل میں منعقد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ایران اور افغانستان کے درمیان تعاون کے مختلف وسیع میدان موجود ہیں اور ان میں پانی اور ماحولیات کے موضوعات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے سرحدی پانیوں کے مسئلے کے حل کے بارے میں بھی کہا کہ ان مسائل کو دونوں ممالک کے باہمی تعاون سے حل کیا جا سکتا ہے۔ دی لینسٹ جریدے کی رپورٹ کے مطابق یہ امکان موجود ہے کہ آئندہ 30 سال کے دوران ہندوستان کا اقتصاد جاپان کو پیچھے چھوڑ دے گا اور وہ دنیا کے تیسرے بڑے اقتصاد میں تبدیل ہو جائے گا۔ رواں سال کے ابتدائی مہینوں میں انجام دی گئی یہ تحقیق افرادی قوت کی عمر میں تبدیلی کی بنیاد پر انجام دی گئی اور اس کے بعد اسی بنیاد پر آئندہ دہائیوں کے لیے مجموعی قومی پیداوار کے بارے میں اندازے پیش کیے گئے۔ لینسٹ ادارے کے اندازے کے مطابق ہندوستان کے پاس تقریباً 2030 میں دنیا میں سب سے زیادہ افرادی قوت ہوگی اور یہ سلسلہ 2050 تک جاری رہے گا۔ اس کے باوجود کہ ممکن ہے کہ 2050 کے بعد ہندوستان میں افرادی قوت کی تعداد میں کمی واقع ہو جائے، لیکن یہ ملک رواں صدی کے اختتام تک سب سے زیادہ افرادی قوت رکھنے والے ممالک کی فہرست میں شامل رہے گا۔ واضح ہے کہ 2017 میں ہندوستان دنیا کی 7ویں بڑی اقتصادی طاقت تھا اور اس وقت وہ دنیا کی 5ویں بڑی اقتصادی طاقت ہے۔ آبادی میں تبدیلی کی وجہ سے ہندوستان 2030 تک امریکہ چین اور جاپان کے بعد دنیا کی چوتھی بڑی اقتصادی طاقت بن جائے گا اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک ہندوستان جاپان سے آگے نکل جائے گا اور وہ تیسری بڑی اقتصادی طاقت بن جائے گا۔ کورونا بحران کے بعد چین کی اقتصادی صورتحال تیزی کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے۔
چین کے سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین کا اقتصاد کورونا وائرس کے بحران سے نکلنے کے بعد امریکہ کے ساتھ حالیہ سنگین ترین اختلافات کے باوجود ترقی کر رہا ہے۔ چین کے اقتصاد میں بہتری کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں رواں سال کی تیسری سہ ماہی میں 9.4% اضافہ ہوا ہے کہ جو رواں سال کی ابتدا کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ رواں سال فروری کے مہینے سے یعنی کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے وقت سے یہ چین کی مجموعی قومی پیداوار میں پہلی مثبت ترقی ہے۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے اس بارے میں لکھا ہے کہ بتدریج حاصل ہونے والی اس ترقی سے معاشرے میں امن و سکون اور اعتماد بحال ہوگا۔ البتہ چین کے اقتصادی ادارے کے تجزیہ نگار ما شی جیانگ کا خیال ہے کہ ابھی چین کے اقتصاد کی تمام مشکلات دور نہیں ہوئی ہیں، لیکن لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ چین کا موازنہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ کریں، اور یہ سوچ کا ایک نیا پہلو ہے کہ جو خاص طور پر کورونا کے پھیلاؤ کے بعد ملک میں وسیع پیمانے پر پیدا ہوا ہے۔
اور ناظرین، مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
Thank you.